میں مبلغ بنوں صورتوں کا، خوب چرچا کروں صورتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کر جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے آج ہم کچھ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تقوی اور پرہیزگاری، عبادت و تلاوت اور خوف خدا سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک ایسی حکایت بیان کرتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے امام اعظم کس قدر متقی اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے مایا ناز رسالے اشکوں کی برسات، اس کے صفحہ نمبر 14 پر یہ حکایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک غیر مسلم مقروض کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ مقروض اسے کہتے ہیں جسے قرضہ دیا گیا ہو۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے آپ نے اپنے جوتی کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر اس کی دیوار پہ لگ گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ دیکھا تو خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کسی کی دیوار ہے اور میری وجہ سے اس کی دیوار خراب ہو گئی، اگر کیچڑ صاف کروں تو اس کی دیوار سے مٹی اکھڑے گی، اس سے بھی دیوار کا نقصان ہوگا، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب بدنما۔ اب اسی شش و پنج میں تھے کہ دروازے پر جب دستک دی تو وہ شخص باہر نکلا جو غیر مسلم تھا، اور امام اعظم کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید اپنا قرضہ لینے کے لیے آئے، تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں تالم ٹول شروع کی، اپنے ہیلے بہانے جو بھی بات تھی وہ کی۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض کی بات کو تو چھوڑا، آپ کرنے ہی نہیں آئے تھے یہ، بلکہ آپ نے دیوار کی کیچڑ کے بارے میں اسے بتایا اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس سے معافی مانگنے لگے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کی دیوار کیسے صاف کروں، آپ کی دیوار کا نقصان بھی نہ ہو صاف بھی ہو جائے۔ وہ غیر مسلم امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی حقوق العباد کے حوالے سے اس قدر بے قراری اور خوف خداوندی عز و جل کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوا اور کچھ اس طرح سے بولا کہ اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان کر دیجیے۔ چنانچہ وہ غیر مسلم امام اعظم کا تقویٰ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرے امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا، جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ،
ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ.
اے امام اعظم کی محبت کا دم بھرنے والوں, دیکھا آپ نے کہ ہمارے امام اعظم بندوں کے حقوق کے معاملے میں کیسے ڈرتے تھے. اس حکایت سے ان لوگوں کو درد حاصل کرنا چاہیے جو جان بوجھ کر دوسروں کے لیے تکلیف کا سامان کرتے ہیں, گھروں کے سامنے کوڑا پھینکتے ہیں, دوسروں کی گاڑیوں, دکانوں کی دیواروں, دکان کے شٹروں, گھر کے دروازوں پر بلا اجازت اسٹیکر اور پوسٹر چپکا دیتے ہیں, بلکہ موقع ملتے ہی ان پر چوکنگ, لکھائی وغیرہ کر کے مسلمانوں کی دل آزاری اور بندوں کے حقوق کی پامالی کرنے کے ساتھ ساتھ مقدس تحریروں کی بے ادبی کا بھی سامان کرتے ہیں. یاد رکھیے, یہاں دنیا میں جس کا حق ضائع کیا, اگر اس سے معافی تلافی کی ترکیب نہ بن سکی تو قیامت کے روز اس صاحب حق کو اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. اگر اس طرح بھی حق ادا نہ ہوا تو اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. مثلا جس نے بلا عذر شرعی کسی کو جھاڑا ہوگا, گھور کر یا کسی بھی طرح ڈرایا ہوگا, دل دکھایا ہوگا, مارا ہوگا, کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے, پوسٹر یا چوکنگ وغیرہ کر کے کسی کی دیوار خراب کی ہوگی, کسی کی دکان یا مکان کے آگے جگہ گھیر کر اس کے لیے ناحق پریشانی کا سامان کیا ہوگا, کسی کی اسکوٹر یا کار وغیرہ کو اپنی گاڑی سے نقصان پہنچا کر راہ فرار اختیار کی ہوگی, یا بھاگ نہ سکنے کی صورت میں اپنا قصور ہونے کے باوجود اپنی چرب زبانی یا روب وغیرہ کی وجہ سے اسی کو مجرم بنا کر اس کی حق تلفی کی ہوگی. الغرض, لوگوں کے حقوق پامال کرنے والا اگرچہ دنیا میں نمازیں پڑھتا ہوگا, حج و عمرہ ادا کرنے والا ہوگا, خوب خوب صدقہ و خیرات کا عادی ہوگا, بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہوگا, لیکن جب وہ روز محشر آئے گا تو اس کی تمام تر نیکیاں وہ لوگ لے جائیں گے جن کو اس نے ناحق نقصان پہنچایا ہوگا. جب بلا اجازت شرعی کسی کی دل آزاری کا باعث بنا ہوگا اور یوں دوسروں کا حق مارنے کے سبب حاجی, نمازی, روزہ دار اور تہجد گزار ہونے کے باوجود بھی جہنم میں جانا پڑے. نیکیاں ایک تو ہوتی نہیں ہیں, اور اگر کچھ نیکیاں کر بھی لیں تو کہیں انہیں نہ دینی پڑ جائیں جن کے حقوق ہم نے تلف کیے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ان کے گناہ نہ اٹھانے پڑے. ایک اپنے گناہوں کا بوجھ, پھر دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا پڑے, یہ کس قدر خسارے کا معاملہ ہے, کس قدر نقصان کا سودا ہے. آج دنیا میں سانسیں چل رہی ہیں, آج معافی تلافی کر لیجیے, آج تلافی کر لیجیے. کسی کا نقصان کیا ہے تو بھر دیجیے, ڈینٹ لگا دیا ہے, کسی کی دیوار خراب کر دی ہے, دیوار صحیح کروا دیجیے, ڈینٹ صحیح کروا دیجیے, کسی کے گھر کے دروازے کو نقصان پہنچایا, کسی کے آپ پوسٹر لگا کے کلر اکھاڑ دیا, آج صحیح کروا دیجیے, آج جان چھوٹ جائے گی, قیامت کے دن خدا نہ خواستہ کہیں تکلیف میں نہ پڑ جائیں. ایسے افراد جو بندوں کی حقوق کی بالکل پرواہ نہیں کرتے, ان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے بھی نصیحت کے مدنی پھول حاصل کرنے چاہیے. چنانچہ حضرت مسعر بن قدام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز امام اعظم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے, بے خیالی میں امام اعظم کا پاؤں ایک لڑکے کے پاؤں پر آ گیا, پیر پڑا تو لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ کیا قیامت کے روز کے انتقام سے تم نہیں ڈرتے. اس نے دیکھا نہیں ہوگا کون ہے, کس طرح ہو گیا, وہ منہ سے اس کے نکل گیا, مگر امام اعظم نے جب یہ سنا قیامت کی بات, قیامت کے روز کے حساب کی بات, یہ اللہ والے تھے بھائی, یہ سنتے ہی آپ پہ لرزہ طاری ہو گیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا حضرت مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر گھبرا گئے؟ ارشاد فرمایا کیا پتا کہ وہ غیبی ہدایت ہو، کیا پتا وہ آواز غیبی ہدایت کے لیے ہو؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ سن کر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام اعظم نے جان بوجھ کر اس لڑکے کے پیر پر پاؤں رکھا ہو، بے خیالی میں سرزد ہونے والے فعل پر بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا کے سبب بے ہوش ہو گئے. اور ایک ہم ہیں کہ جان بوجھ کر نہ جانے روزانہ کتنوں کو طرح طرح سے ایذائیں پہنچاتے ہیں، کبھی اس کو جھاڑ دیا، کبھی اس کو لتاڑ دیا، اس کی غیبت کر دی، اس پر تہمت جڑ دی، اس کی پٹائی کر دی، کسی پہ چڑھائی کر دی. الغرض دوسروں کو ایذا پہنچانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن حساب دینا پڑ گیا تو کیا بنے گا. یہاں اس دنیا میں کسی کو تکلیف دینا بہت آسان ہے، بہت آسان لگتا ہے، لیکن ناراضی رب العزت کی صورت میں آخرت میں یہ بہت بھاری پڑ جائے. ایسے لوگ سخت عذاب کا شکار ہوں گے. منقول ہے کہ جہنم میں ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی. اس وقت پکار پڑے گی، اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے جو تو مسلمانوں کو دیا کرتا تھا. اے
حقوق العباد ہوگا میرا کیا، حقوق العباد ہوگا میرا کیا، کرم مجھ یا الہی، بڑی کو شیشے کی گناہ چھوڑنے کی، بڑی کو شیشے کی گناہ چھوڑنے رہے آ ناکام ہم یا الہی، رہے آ ناکام ہم یا الہی، مجھے تاجدارِ حرم یا الٰہی، پے تاجدارِ حرم یا الٰہی.
آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر جاری ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کوفے کے رہنے والے تھے. آپ کا نام نامی نعمان اور والد گرامی کا نام ثابت ہے. آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے. آپ 80 سنہ ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی. آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار شریف ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عابد و زاہد تھے، اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے، اپنے علم سے ہمیشہ رضا الہی تلاش کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اولا تجارت کرتے تھے. ایک دن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات امام شابی سے ہو گئی. انہوں نے امام اعظم سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ میں بازار میں بزنس کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں. امام شابی نے ارشاد فرمایا بازار میں کیوں مصروف ہیں، علماء کی طرف رجوع کیا کریں. امام اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کی علماء کے پاس بہت کم جاتا ہوں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ علم دین سے غافل نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کے لیے تو لازمی ہے کہ مجلس علم علماء میں شریک رہیں. میں آپ میں علم دین کی سمجھ بوجھ اور اس کی دانش مندی کے نشان دیکھتا ہوں. امام اعظم فرماتے ہیں کہ امام شابی کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں نے بازار میں بیٹھنا چھوڑا اور علم دین کی طرف متوجہ ہو گیا، اور اللہ عز و جل نے مجھے اس کا کثیر نفع عطا فرمایا. منقول ہے کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی. جو آتا تھا وہ بانٹا، جو نہیں آتا تھا وہ سیکھا. اللہ تعالی نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. میرے اسلامی بھائیوں، امام اعظم کے اس فرمان سے واضح ہوا کہ علم دین حاصل کرنا اور اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بہت ہی عمدہ کام ہے، دنیا و آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بھی ہے. مگر افسوس کہ آج ہماری اکثریت علم دین سے کوسوں دور ہے. ایک تعداد ہے جو فرض علوم سے غافل ہے. ایسے پرفتن دور میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے سکھانے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے کثیر مواقع ہمیں دیے ہیں. کئی ملکوں کے شہروں میں مدنی مراکز بنام فیضان مدینہ قائم ہیں، ان میں مدنی تربیت گاہیں قائم ہیں جن میں دور و نزدیک سے آنے والے اسلامی بھائی قیام فرماتے اور عاشقان رسول کی صحبت میں سنتوں کی تربیت پا کر قرب و جوار اور اپنے علاقوں میں واپس جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں. مدنی تربیت گاہوں میں ہر وقت اسلامی بھائی موجود رہتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے. لہذا آپ کے پاس جتنا وقت ہو اسے فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے مدنی تربیت گاہوں میں حاضر ہو جایا کریں. علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، سنتیں بھی سیکھیں گے، اور انشاءاللہ خود بھی جب سیکھیں گے تو دوسروں کو بھی سکھانے کا جذبہ ملے گا. ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نہایت زبردست ذہین، عمدہ فکر اور زبردست فقاہت کے مالک تھے. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جہاں بھر میں کسی کی عقل امام اعظم کی مثل نہیں. حضرت بکر بن حبیش رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل اور ان کے زمانے والوں کی عقل جمع کی جائے تو ان سب کی عقلوں کے مجموعے پر امام اعظم کی عقل غالب آ جائے. جس طرح ذہانت و فطانت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تقوی و طہارت، عبادت و ریاضت، خوف و خشیت میں بھی بے مثال تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زہد و تقوی، عبادت و ریاضت کی گواہی کئی جلیل القدر بزرگان دین نے دی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں کوفہ گیا اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا یہاں سب سے بڑا عابد و زاہد کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ. حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے امام اعظم سے زیادہ متقی کسی کو نہیں دیکھا. تم ایسے شخص کی تعریف کرنے کی کیا قدرت رکھتے ہو جن کے سامنے کثیر مال پیش کیا گیا ہو مگر انہوں نے اس مال کی کوئی پرواہ نہ کی ہو، اس پر انہیں کوڑوں سے مارا گیا ہو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آسائش و تکلیف دونوں حالت میں اللہ عز و جل کی عبادت کی اور اس چیز کو کبھی قبول نہ فرمایا جس کے لیے لوگ سو سو جتن اور ہیلے بہانے کرتے ہیں. یعنی مال کے لیے، دنیا کے لیے سو سو جتن کرتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کئی کئی ملکوں شہروں کا سفر کرتے ہیں، امام اعظم کو پیش کیا جاتا آپ قبول نہ فرماتے، اس کی پرواہ نہ کرتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد محترم سیدنا مکی بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اہل کوفہ میں سے کئی علماء کی صحبت اختیار کی، مگر ان میں سے کسی کو امام اعظم سے زیادہ متقی و پرہیزگار نہ پایا. حضرت یزید بن ہارون فرماتے ہیں، میں نے 1000 استادوں سے علم حاصل کیا، مگر امام اعظم کو تقوی اور زبان کی حفاظت میں سب سے بڑھ کر پایا. حضرت وقی فرماتے ہیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ پر لازم کر لیا تھا کہ اگر سچی بات پر بھی قسم کھائیں گے تو 1 درہم صدقہ کریں گے. ایک مرتبہ قسم کھائی تو 1 درہم صدقہ کیا، اس کے بعد یہ لازم کر لیا کہ اب کی بار قسم کھائی تو 1 دینار صدقہ کریں گے. تو جب بھی قسم کھاتے 1 دینار صدقہ کرتے، حالانکہ وہ سچی قسم ہوتی، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس سے بھی روکے رکھتے. اور ایک ہم ہیں کہ جھوٹی جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، بات بات سے قسم، اور اس کے متعلق ہمیں احکام بھی نہیں پتا ہوتے کہ کہاں قسم کھائی جا سکتی ہے، کیسی قسم کھائی جا سکتی ہے. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا رسالہ اس حوالے سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، قسم کے بارے میں مدنی پھول. آپ اسے ضرور حاصل کریں اور اسے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ قسم کے احکام کیا ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان کی حفاظت بھی اس سے پتہ چلی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں گناہوں کے دامن سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے، اسی طریقے سے زبان کی حفاظت میں بھی آپ یکتا تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کی طرح بک بک اور فضول گوئی کے بجائے زیادہ خاموش رہنے والے تھے، اور ہم ہیں کہ فضول گوئی زبان درازیوں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کے تقوی اور خوف خدا کا زمانہ گواہ تھا، جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ لوگ ہم سے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ ہماری گفتگو سے دور بھاگتے ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں زیادہ بولنا، کثرت گفتگو اللہ عزوجل کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے، کہیں کثرت سے بولنے کے سبب، گناہوں بری گفتگو کے سبب ہمارے دل سیاہ نہ پڑ جائیں. تشویش کا مقام ہے کہ کہیں ہمارے دل کی سختی اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی غفلت اور گناہوں میں مدہوشی ہمیں جہنم کی گہرائیوں میں نہ گرا دے. لہذا اس سے پہلے کہ ہماری سانسوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر جائے اور حسرت و ندامت کے سوا کچھ باقی نہ رہے، ہم اپنی آخرت کی بہتری کے لیے اپنے دل میں اللہ عزوجل کا خوف اور تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، تقوی و پرہیزگاری سفر آخرت میں کامیابی کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں. اخروی نجات کا حصول اس نعمت عظمیٰ کے بغیر بہت مشکل ہے، کیونکہ عبادات کو بجا لانے اور گناہوں سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ اللہ عزوجل کا خوف اور تقوی اختیار کرنا ہے. تفسیر کبیر میں تقوی کی تعریف یہ منقول ہے کہ تم اپنے باطن کو اللہ عزوجل کے لیے ویسے ہی سوارو جیسے تم ظاہر کو مخلوق کے لیے سوارتے ہو. یہ بھی کہا گیا کہ متقی وہ ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے، دنیا کو پیٹ پیچھے رکھے، اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا عادی بنائے، اور حرام اور نافرمانی والے کاموں سے اجتناب کرے. حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کو متقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن سے بچنا عموماً دشوار ہوتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ متقی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ عزوجل کا حقیقی خوف رکھنے والا ہو، اللہ عزوجل کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اللہ عزوجل کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا ہو. جس طرح اپنے بدن اور کپڑوں کو معمولی داغ دھبوں سے ہم بچاتے ہیں، اسی طرح اپنے باطن کو بھی باطنی بیماریوں حتیٰ کہ شک والی چیزوں سے بھی بچانا ہوگا. ایسا ہی شخص حقیقی تقوی والا کہلائے گا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر تقوی کے فضائل موجود ہیں. چنانچہ پارہ 26 سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے،
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک عزت و فضیلت کا مدار مال و دولت اور دنیاوی جاہ و منصب ہرگز نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے پسندیدہ لوگ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ متقی لوگوں کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ عز و جل قرآن پاک پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے،
ان اولیاؤہ الا المتقون،
ترجمہ کنز الایمان، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یعنی تقوی اختیار کرنے والے ہی اللہ کے دوست ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ اسے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہو جائے، تو قرآن پاک میں اس کی ولایت پانے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ عز و جل سے ڈرنا، منتقی بننا، یہ ولایت کا راستہ ہے۔ آئیے تقوی کی فضیلت پر دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ اسے بخش دوں گا۔ دوسرا فرمان، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقویٰ ہے۔ آئیے اس عظیم نعمت کو پانے کے چند طریقے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ تقویٰ کیسے حاصل ہو؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کے عذابات، اس کے قہر، اس کے جلال، اس کی قدرت، اس کی بے نیازی کو ذہن میں رکھیں، اور اپنی عاجزی، بے کسی اور اپنی ناتوانی کو ہرگز نہ بھولیں۔ جو شخص اللہ عز و جل کو مختار اور قادر مطلق مانتا ہو، اور یہ بھی سمجھتا ہو کہ میرے گناہوں کے سبب روز قیامت مجھے ان کی سزا ملے گی، تو اب گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور یوں بندہ تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان غافل اور برے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرے، تاکہ ان کی صحبت کی تاثیر سے اس کے دل میں بھی تقویٰ و پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے بزرگان دین کی سیرت سے تقویٰ و پرہیزگاری کے واقعات بھی پڑھنے چاہیے، سننے چاہیے، تاکہ ان مبارک ہستیوں کے واقعات سے سبق حاصل کر کے ہم بھی اس پاکیزہ صفت کو اپنی ذات پر نافذ کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ احیاء العلوم جلد 2 صفحہ نمبر 367 سے متقین کی حکایات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی، ساری زندگی تقوی میں بسر کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی نس نس میں اللہ عز و جل کا خوف سمایا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تقوی کی بنا پر شبے اور شک والی چیزوں سے بھی بچا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ ایک بار کوفے میں کچھ بکریاں چوری ہو گئی، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال تک زندہ رہتی ہے؟ لوگوں نے بتایا 7 سال۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں چوری والی بکری کا گوشت میرے پیٹ میں نہ آ جائے۔ انہی دنوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک فوجی کو دیکھا کہ اس نے بکری کا گوشت کھا کر اس کا بقیہ حصہ کوفہ کی نہر میں پھینک دیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مچھلی کی طبعی عمر کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ مچھلی کتنے سال تک زندہ رہتی ہے، پھر اتنے سال تک مچھلی کا گوشت کھانے سے بھی پرہیز کیا کہ کہیں وہ چوری والی بکری مچھلی نے نہ کھا لی ہو اور وہ مچھلی میرے پیٹ میں نہ چلے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، ایک طرف تو وقت کے امام اعظم وہ ہیں کہ شبے والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی پیروی کا دم بھرنے والے، ہم حنفی کہلانے والے، ان کے نام پر فخر کرنے والے ہیں، لیکن حال کیا ہے کہ رشوت بھی چل رہی ہے، سودی کاروبار بھی چلاتے ہیں، امانت میں خیانت کر کے لوگوں کے لاکھوں روپے ہضم کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کن کن ذرائع سے مال حرام سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. اے کاش ہم امام اعظم کے سچے پیروکار بن جائیں, اے کاش ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا نصیب ہو جائے اور ہم بھی ان کی طرح گناہوں سے بچ کر خوب خوب نیکیاں کما کر اپنی آخرت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. حضرت سیدنا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے, آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دوران عبادت خوف خدا سے روتے رہتے تھے, حتیٰ کہ رات میں اس قدر روتے کہ پڑوسیوں کو آپ پر رحم آتا. حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ امام اعظم کی رات میں کثرت سے عبادت کا تذکرہ کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تک ساری رات ایک رکعت میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. کہا جاتا ہے کہ جس جگہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالی علیہ نے 7000 قرآن ختم کیے تھے. سیدنا اسد بن عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی. سیدنا زائدہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی. نماز کے بعد لوگ چلے گئے اور میں مسجد ہی میں ٹھہر گیا. میرا ارادہ تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا, لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو مسجد میں میری موجودگی کا علم نہ تھا. آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. جب آپ اس آیت تک پہنچے
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَبَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ,
ترجمہ کنز الایمان, تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. تو اس آیت کو پڑھتے رہے روتے رہے یہاں تک کہ فجر تک اسے دہراتے رہے. فجر کی نماز تک ایسا اس آیت میں کھو گئے کہ اسے دہراتے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی. اسی طرح ایک رات آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں کسی قاری قرآن کو یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے سنا,
اذا زلزلت الارض زلزالها,
ترجمہ کنز الایمان, جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے, تو شدت خوف سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فجر تک اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر یہ کہتے رہے اور دہراتے رہے کہ ہمیں ذرہ بھر گناہ کی بھی سزا دی جائے گی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خوف خدا کے سبب رو رو کر ساری رات ایک ہی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے رہے اور فکر آخرت میں ایسے گم ہوں کہ رات گزرنے کا احساس نہ ہو, جبکہ ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ دن تو دن رات دن صبح و شام جب موقع ملے اللہ عزوجل کی نافرمانی اور ناراضی والے کاموں میں گزارتے ہیں. راتیں بھی گناہوں میں بسر ہوتی ہیں, دوستوں کے ساتھ فلمیں ڈرامے دیکھ کر اپنی آنکھیں حرام سے پر کرتے ہیں, شادی وغیرہ کی تقریبات میں رات بھر شور شرابے سے لوگوں کی نیندیں حرام کرتے ہیں, انٹرنیٹ اور موبائل کے نائٹ پیکجز پر فضول اور بے حیائی و بے شرمی سے بھرپور گفتگو میں ساری ساری راتیں برباد کر دیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے دل سے پوچھے, کیا ہم نے بھی کبھی اپنے بزرگوں کی طرح ساری رات عبادت میں بسر کی؟ کیا ہمارے دل میں بھی قرآن کی تلاوت کا شوق بیدار ہوتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی رات کے اندھیرے میں قبر کی تاریکی کا تصور جمایا؟ ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے, قبر و حشر کی ہولناکیوں کو یاد کر کے کبھی خوف خدا سے آنسو کا ایک قطرہ بھی بہایا؟ اگر جواب نہیں میں آئے تو آج سے نیت کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل عبادت کرنے کا بھی ذہن ملے گا. ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام کرتے رہیے. اگر ہم مدنی کاموں کے عامل بن گئے نا, ذیلی حلقے میں مدنی کام کرنے والے بن گئے, تو دیگر برکتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی ملے گا, ترجمہ سننا بھی ملے گا اور تفسیر سننے کی بھی سعادت مل جائے گی. دعوت اسلامی کے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام مدنی حلقہ ہے جو کہ بعد فجر لگایا جاتا ہے, جس میں روزانہ 3 آیات بما ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان یا تفسیر نور العرفان یا تفسیر صراط الجنان اسے بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح درس فیضان سنت چار صفحات اور شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ بھی پڑھا جاتا ہے. ان سب کاموں کے دنیا و آخرت میں بے شمار فائدے ہیں. منقول ہے کہ دو عالم کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا. نیت کر لیجیے کہ انشاءاللہ عزوجل اب سے مدنی حلقے میں بھی شرکت کریں گے. مدنی حلقے کی آپ کوشش کریں گے آپ کی نماز فجر کیسے چھوٹے گی؟ جو مدنی حلقے کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا وہ سدائے مدینہ بھی لگائے گا, وہ جماعت سے فجر بھی پڑے گا, درس سنے گا, درس دے گا, قرآن پاک کی تفسیر بھی سن لے گا اور انشاءاللہ شجرہ عالیہ قادریہ کی بھی برکتیں لوٹے گا. تو مدنی حلقہ جو ہے نا یہ مدنی کام کئی مدنی کام کروا دیتا, نماز فجر با جماعت پڑھا دیتا ہے. یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم مدنی حلقے میں شرکت کرتے رہیں گے, اور جہاں مدنی حلقے کی ترکیب نہیں ہے اپنے ذمہ داران سے ترکیب بنا کر مدنی حلقہ شروع کریں. کس طرح کرنا ہے ابھی آپ نے سنا, اس میں کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ نے سنا. ہمت کر کے مدنی حلقہ شروع کرنے کی بھی نیت کریں جہاں پر یہ نہیں ہوتا. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاوت قرآن پاک ہم نے سنی. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان کیسے گزارتے تھے؟ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ رمضان شریف میں دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے, رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے روزانہ, اور تراویح میں 30 دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے, اور جب عید کا دن آتا تو عید کے دن بھی ایک قرآن ختم کرتے. اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے رمضان المبارک میں 61 قرآن پاک ہوتے. ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کھول بھی لیا, شروع کے 5 دن 7 دن قرآن پاک پڑھا, پھر ٹھنڈے ہو گئے, پھر جذبہ ٹھنڈا ہو گیا, پھر جب رمضان شریف رخصت پر ہوتا ہے, الوداع کی گھڑیاں ہوتی ہیں, تو کفے افسوس ملنے کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. یہ ہمارے بزرگان دین 62 قرآن ختم کریں اور ہم فرض علوم تک نہ سیکھ پائیں رمضان میں, رمضان شریف آئے اور چلا جائے اور میں اپنی نماز ہی سوار نہ سکوں, میں اپنا قرآن نہ صحیح کر سکوں, مجھے روزوں کے مسائل نہ بتاؤ, 30 روزے گزر جائیں, یہ میرا کیسا رمضان ہے؟ یہ میں کیسا متقی ہوں؟ کیا حنفی ہونے کا یہی تقاضا ہے کہ امام اعظم کا شیدائی ان کا دیوانہ ایسا ہو تو اس کی نماز ہی صحیح نہ ہو, اسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ یہ کب ہوگا, یہ درست کب ہوگا؟ جب ہم مدنی ماحول میں آئیں گے, نماز درست ہوگی, قرآن پاک درست ہوگا, روزے صحیح رکھنا ملیں گے. کئی لوگ روزے رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے صحیح نہیں ہوتے, ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پھر بڑے بڑے مسائل ان کے گلے پڑتے ہیں. تو اگر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فرض علوم سیکھیں گے, روزوں کے مسائل سیکھیں گے, نماز درست کریں گے, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پھر اس عبادت کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ سنتیں, مسواک شریف کی سنتیں اور آداب سیکھتے ہیں. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. دوسرا فرمان, مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. مسواک شریف کیسی ہو؟ مسواک شریف پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی کی ہو. مسواک کی موٹائی چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو. مسواک جب ناقابل استعمال ہو جائے تو پھینک مت دیجئے کہ یہ سنت کی ادائیگی کا آلہ ہے, اس سے سنت ادا ہوتی ہے, بلکہ کسی جگہ احتیاط سے رکھ دیجئے یا دفن کر دیجئے.
میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.